الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال تبارك وتعالى في مقام آخر والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أو كما قال سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر میری مراد مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ دے گیا چڑیا کے بچوں کو عقابی بالوں پر ایک پرندہ اڑ گیا آندھی کے منہ پہ تھوک کر شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر کہتا تھا فلک جس کو تو گستاخ ستارہ ٹوٹا ہے تجھے عشق کے آداب سکھا کر بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو اس دور میں پچھتاؤ گے زنجیر ہلا کر صاحب صدر معزز علماء کرام میرے واجب الاحترام سامعین مکرم بزرگوں سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیالے ساتھیوں خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام سے معنون آج کی عظیم الشان کانفرنس آپ کے شہر شجاعباد میں نہایت ہی پرجوش اور ولولہ انگیز انداز میں انعقاد پذیر ہے. مجھے آپ حضرات سے آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے سیرت پیغمبر کے ایک اہم پہلو کو سامنے لا کر سپاہ صحابہ کی دعوت، اس کا مشن اور سپاہ صحابہ کے قائدین کی شہادت اور ان کا نسب العین، موجودہ انتہائی پرآشوب حالات اور سپاہ صحابہ کا انداز، اور پھر ساتھ چلتے چلتے پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑے سیلاب کی زد میں ڈال کر حکمرانوں کا اپنی قوم سے سنگین مزاق، اور اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. میری آپ حضرات سے اور کوئی درخواست نہیں، صرف اتنی سی اپیل ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور میری ایک ایک بات پر اس انداز میں غور فرمائیں کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص جو میری آج کی گفتگو سماعت کرے یا کیسٹ کے ذریعے میری گفتگو اس تک پہنچے، وہ میری پوری تقریر میں اگر کسی حوالہ کو غلط سمجھے، میری کسی بات کو واقعہ کے خلاف دیکھے اور اس کے خیال کے مطابق وہ بات صحیح اور درست نہ ہو، اسے حق حاصل ہے کہ وہ ابھی مجمع میں کھڑے ہو کر مجھے کہہ سکتا ہے کہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اسے حق حاصل ہے کہ وہ کسی وقت خط لکھ کر مجھے اس سے متنبع کر سکتا ہے، اگر میری غلطی ہوئی میں خط میں معذرت کے طور پر اس کو جواب دوں گا، اس کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر میری تمام باتیں واقعہ کے عین مطابق ہوں اور میرے پیش کردہ دلائل و براہین میں کوئی کمی اور کمزوری نہ ہو، تو پھر میری اپیل یہ ہے کہ وہ اثر نو ایک مرتبہ اس جلسہ کے بعد کل کا دن پورا گزار کر جب رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بستر استراحت پر آئے تو میری تقریر میں پیش کردہ میری وہ چند باتیں جنہیں میں پیش کرتے ہوئے آگاہ بھی کروں گا ان پہ وہ غور کرے، غور کرنے کے بعد وہ اپنے دل سے، اپنے ضمیر سے، اپنے ذہن و قلب سے یہ سوال کرے کہ جو کچھ کہا گیا ہے کیا یہ حقیقت کے عین مطابق ہے یا جھوٹ ہے. اگر دل گواہی دے کہ گزشتہ شب جو کچھ کہا گیا ہے اپنے موقف پروگرام کو ثابت کرنے کے لیے جو حوالے دیے گئے ہیں، دل کہے کہ وہ واقعے کے عین مطابق ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہے، تو پھر دوسرا سوال اپنے دل سے یہ کرنا ہے کہ آیا ان واقعات اور حالات کے بعد بھی اس قدر کفر کی جرأت، ہمت اور اس کی جسارت کے بعد بھی کیا ہمیں خاموشی کے ساتھ ایک بزدل انسان کی طرح خاموش تماشائی بن کر یہ سب کچھ برداشت کرتے رہنا چاہیے؟ یہ ہر چیز اسی طرح ہوتی رہے اور ہم تسلسل کے ساتھ ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم اسے دیکھتے چلے جائیں اور اس پر کچھ نہ حرف اپنی زبان پہ لائیں؟ میرا آپ کے ساتھ میں بلکہ آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ اس سوال کے بعد کہ جب آپ اپنے دل سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس وقت جب کہ آپ کے پاس کوئی اور دوسرا نہیں ہوگا، جب آپ کے سامنے جو شیلی تقریر نہیں ہو رہی ہوگی، نعرے نہیں لگ رہے ہوں گے، جب آپ نے ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے کسی دوسرے کو دیکھا دیکھی یہ کام نہیں کرنا ہوگا، اس وقت جب آپ نے اپنے دل سے سوال کرنا ہے، اگر آپ کا ضمیر کہے، آپ کا دل کہے کہ اگر حالات ایسے ہیں تو پھر مجھے تمام تر حالات کو، تمام تر موجودہ حالات کی ستمکاریوں کو، مجھے تمام تر ظلم و ستم، جبر و تشدد کی ان داستانوں کو برداشت کر لینا چاہیے، لیکن اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو میری ایک اپیل ہے کہ وعدہ کرو کہ اپنے ضمیر کا فیصلہ نہیں بدلو گے، اپنے ضمیر کا فیصلہ نہیں بدلو گے۔ میرے بھائیو، میں سیرت پیغمبر سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے، آپ کی آمد سے قبل جب یہ امانت آپ کی والدہ محترمہ کو نصیب ہو چکی تھی، دنیا میں کیا کیا انقلابات رونما ہوئے، حضرت آمنہ اپنے آپ کو کیا محسوس کر رہی تھی، پہاڑوں اور درختوں سے سلامیاں کیسے مل رہی تھیں، آپ کے آنے پر نور کیسے چمکا اور دنیا میں روشنی کیسے ہوئی، کعبہ کی دیواریں سجدہ ریز ہوئی، آسمانوں کے ستارے زمین کی طرف جھک کر بوسے لینے لگے، پھر دائی حلیمہ کے گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوا، آپ کا بچپن کیسا پاکیزہ اور مقدس تھا، آپ کی جوانی کیسے بے داغ جوانی تھی، آپ کی سیرت و کردار مکہ کے لوگوں میں ایک مثالی حیثیت حاصل کر چکی تھی، یہاں تک کہ آپ اپنی زندگی کی 40 بہاریں پوری کر چکے تھے۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ مجھے بتلائے کہ اس 40 سالہ دور میں، اس 40 سالہ پیغمبر کی زندگی میں کسی نے پیغمبر کے ساتھ اختلاف کیا ہو، کسی نے پیغمبر کے ساتھ جھگڑا کیا ہو، کسی نے آپ کی بات پر تیش میں آ کر آپ کو برا بھلا کہا ہو، کسی نے آپ کے خلاف کوئی پارٹی، کوئی گروہ بندی قائم کی ہو، کسی نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوئی ناپاک کوشش کی ہو، آپ کو ایسا کوئی واقعہ کسی کتاب میں ملا ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ نہیں۔ 40 سال تک ایک بہت بڑا عرصہ، جوانی کے ایام ڈھل رہے ہوتے ہیں، آدمی کا شباب زوال کی طرف چلنے لگتا ہے، اتنے سال اللہ کے رسول نے مکہ میں گزارے، آپ کا مخالف تو کوئی نظر نہیں آتا، آپ کا دشمن تو کوئی نظر نہیں آتا، اگر آپ مکہ کی وادیوں میں سیر کریں، تاریخ کے آئینہ میں جھانک کر دیکھیں،
آپ کو یہ نظر آئے گا کہ مکہ کا کوئی فرد بشر ایسا نہیں تھا جس کی زبان پر آپ کی تعریف کے کلمات جاری نہیں تھے. لیکن 40 سال کے بعد آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر, عبد المطلب کے پوتے, ہم سب کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے. آپ نے اپنی قوم کو پکارا, قوم دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور سوالیہ نظروں سے آپ کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ محمد آپ نے ہمیں کیوں پکارا ہے, آج کون سی مصیبت اور آفت آپ پر آ پڑی ہے, آج کس دشمن نے آپ کو ستایا ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے, کوئی نہ کوئی اہم بات ضرور ہے کہ جس کے لیے آپ نے ہمیں پکارا ہے. آپ نے فرمایا ہاں وہ بڑی اہم بات ہے, لیکن میں اس کے بتانے سے قبل ایک تم سے گواہی لینا چاہتا ہوں, یہ بتلاؤ کہ تم نے مجھے 40 سال میں کیسا پایا. ساری قوم نے ایک زبان ہو کر کہا, یہ مشہور باتیں ہیں, میں اسی کے اوپر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا, ہم نے آپ کو ساتھ کو امین پایا. کسی فرد بشر نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ میں خیانت کا کوئی شائبہ دیکھا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں جگہ پر فلاں وادی میں یا فلاں خلوت کے مقام پر یا فلاں عام جلوت کے موقع پر آپ کو فلاں غلط کام کرتے دیکھے. ساری قوم نے اتفاق سے آپ کے صادق و امین ہونے کی گواہی دی, اور پھر آپ نے اسی پر بس نہیں بلکہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں اس صفا پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج جمع ہے جو تم پہ شب خون مارنے والی ہے, تو تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے ایڑیاں اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا کہ کہیں واقعی تو پیچھے فوج نہیں کھڑی ہوئی, اتنا یقین تھا. چنانچہ القصہ مختصر, قوم سے امانت, دیانت, صداقت کہ ان القابات کو سننے کے بعد, یہ گواہی لینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کا مقصد, قوم کو پکارنے کی وجہ, اور اپنا مشن, اپنا پروگرام پیغام نبوت, اور وہ مشن جو ہر پیغمبر کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے, آپ نے اپنے اس مشن کا آغاز کیا, آپ نے اپنا پروگرام قوم کے سامنے رکھا, آپ نے دعوت حق ان لفظوں میں شروع کی, ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم نجات پا جاؤ گے, تم فوز و فلاح کے اعلی مدارج پر بیٹھ جاؤ گے. کب؟ جب تم لا الہ الا اللہ کہہ دو گے. لا الہ الا اللہ کامیابی کی ضمانت ہے, لا الہ الا اللہ دارین کی سعادتوں کا نام ہے, لا الہ الا اللہ کائنات پہ چھا جانے کا انداز ہے, لا الہ الا اللہ کفر کی کمر توڑ دینے کا نام ہے, لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے, لا الہ الا اللہ ایمان کی بنیاد ہے, لا الہ الا اللہ انسانیت میں انقلاب لانے کا پیغام ہے. جب اللہ کے رسول نے یہ دو جملے ارشاد فرمائے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو, تو آپ نے کیا پڑھا ہے کہ وہی قوم جو آپ کی تعریف کر رہی تھی آپ کی مخالفت کے اوپر کمر بستہ ہو گئی, رشتے ناطے ٹوٹ گئے, گالیاں دیتے ہوئے چلے گئے, یہاں تک کہ ایک ناپاک ہاتھ زمین کی طرف بڑھے, اس نے پتھر اٹھا کر پیغمبر اسلام کے چہرے اندر پر دے مارے, اور چہرے نبوت پہ مار کر یہ کہتے ہیں کہ اے محمد نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک قبلک یا محمد علی ہذا جمعتنا تو ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے پکارا تھا کہ ہمیں یہ دام تیاگ سنائے، تو نے ہمیں اس لیے پکارا تھا کہ یہ مشن اور پروگرام ہمیں دے کہ ہم سارے بتوں کی بندگی سے آزاد ہو کر ایک خدا کو ماننے لگ جائے۔ پیغمبر اسلام کے چہرے پر پیغمبر کا مشن سن کر پتھر مارنے والا یہ پہلا ہاتھ کس کا تھا؟ لوگ کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے، آپ کہتے ہیں ابو لہب کا تھا۔ دوسرا سوال ہے، یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ غیر ملک سے آیا تھا؟ یہ دشمن قبیلے کا انسان تھا؟ اس کا تعلق اجنبی لوگوں سے تھا؟ غیر نہیں تھا، پیغمبر اسلام کا سگا اپنا چاچا تھا۔ توجہ ہے، یہ سیرت ہے، کہیے یہ سیرت ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی قوم کی اس حالت کو، بغاوت کو، اپنے سگے چچا کی شرارت کو، قوم کے الزامات اور قوم کی گستاخی کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کی دعوت کی۔ رشتہ دار جمع ہوئے، پیغمبر کے گھر میں دسترخوان لگا ہوا ہے، سردار نے قریش دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ جب کھانا ترامل کر چکے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے پھر کہا، مکہ کے سرداروں، میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے پاس وہی پیغام لایا ہوں جو ہمارے ابو ابراہیم علیہ السلام لائے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام والسلام والے مشن، ان کے پروگرام، جس کو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، میرا ساتھ دو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ پیغمبر کے گھر میں آئے ہوئے، پیغمبر کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ کچھ تو پیغمبر کے گھر کے کھائے ہوئے کا حیا کر لیں، کچھ تو نمک حرامی سے بات رہی، کھانا پیغمبر کے دسترخوان سے کھا چکے ہیں، اور کھڑے ہوئے کہنے لگے، ہمیں اس لیے بلایا تھا، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر آپ کے مشن پہ لبیک نہیں کہہ سکتے، اور اگر آپ باز نہ آئے ہم آپ کے راستے روکیں گے، باز نہ آئے پتھر ماریں گے، باز نہ آئے پریشان کریں گے۔ یہاں تک کہ پیغمبر کی دو صاحبزادیوں کی منگنی ہو چکی تھی، عتبہ نے کہا کہ اگر تم اپنے موقف سے باز نہ آئے تو میں اپنے بیٹوں سے منگنی اتروا دوں گا، اور اس سے بڑی اذیت اور کیا سکتی ہے کہ پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے، ان کی منگنی توڑ دی جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، پتھر مارو تمہاری مرضی ہے، الہ دو تمہاری مرضی ہے، دیوانہ کہو تمہاری مرضی ہے، مجرور کہو تمہاری مرضی ہے، اور بیٹیوں کو طلاق دیتے ہو تمہاری مرضی ہے، لیکن موقف پر سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ موقف پہ سودے بازی نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور چال چلی گئی، بے شمار انداز ہے۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ باز نہیں آئے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر میں سجدہ لے تھے، اوجی اٹھا کر آپ کے پشت کے اوپر رکھ دی گئی، آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، آپ کے راستے میں گڑے کھود دیے گئے، بازاروں میں چلتے ہوئے کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، طائف کی وادیوں میں پیغمبر اسلام کے جسم اتھر کو پتھروں سے زخمی کیا گیا۔ یہ تمام انداز، پھر ایک انداز اور اپنایا، وہ کیا؟ میں سیرت اس لیے بیان کرتا ہوں کہ میں سیرت کا ایک ایک حصہ آج کے حالات کے واقعات آج کے اس دور پہ فٹ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ بتلاؤ سیرت سن کر چلے جانا, سیرت کے جلسے کرا کر ہاتھ جھاڑ کر اٹھ بیٹھنا, یہ کیا حیانی مقصد ہے؟ سیرت جب بیان ہوگی, سیرت کو جب پیش کیا جائے گا تو ایک مسلم کے سامنے جب سیرت پیغمبر بیان ہو, بحثیت مسلمان ہمارا فرض ہے, ہم غور کریں کہ سیرت پیغمبر کا کون سا حصہ آج تک میرے عمل میں نہیں آیا ہے. جو چیز آج تک عمل سے باہر رہی ہے آج کر کے اٹھ کے جان دے دوں گا, پیغمبر کی سیرت کو اپنانے سے باہر نہیں آؤں گا. سانو ایدان دی مٹھی مٹھی سیرت کوئی نہیں آتی. جلسہ ہویا, مٹھائی دسی, کھیر کھائی, چلو اللہ بے دی. جہاں سیرت کے بیان کرنے کے بعد بزدلی پھیلے, جہاں سیرت کے بیان کرنے کے بعد بے غیرتی پھیلے, جہاں سیرت کے نام پر جلسہ ہو بے حیائی بدماشی کو فروغ ملے, سیرت کے نام پر جلسہ ہو لوگوں کے ایمان بیمار ہو جائیں, سیرت کے نام پر جلسہ ہو انسانوں مسلمانوں میں انقلاب پیدا نہ ہو, دلوں میں بدائی نہ رہے, دلوں میں جرت پیدا نہ ہو, ہمت استقلال پیدا نہ ہو, میں اسے رسول کی سیرت نہیں مانتا اور کسی اور کی سیرت ہوگی.
نعرہ تکبیر, ختم نبوت,
وہ کسی اور کی سیرت ہوگی, وہ میرے پیغمبر کی سیرت نہیں ہو سکتی. پیغمبر اسلام کی سیرت کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کو سننے کے بعد مکہ کے حالات کو دیکھو, آج کے حالات کو دیکھو, پیغمبر کے استقرار کو دیکھو, اپنی بزدلی کو دیکھو, پیغمبر کی غیرت حمیت کو دیکھو, اپنی بے راحتی بزدلی کا اندازہ لگاؤ. اگر ہر چیز برعکس 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 اور الٹ نظر آتی ہے تو بتلاؤ کہ پیغمبر کا امتی ہونا اور پیغمبر کا نام لینا کیا مانا دارد, ہمارا پیغمبر سے کیا تعلق ہے؟ تعلق اسی کا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک حصہ پیغمبر اسلام کی زندگی سے ملتا ہے, اسی کا تعلق اور کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیو, ایک انداز اپنایا گیا, سرداراں نے قریش مل کر آئے, آ کر جناب ابو طالب سے کہا, ابو طالب ہم اتحاد کی اتفاق کی, اتحاد بین المسلمین نہیں, بین المسلمین والکافرین, اتحاد بین المسلمین والکافرین کا فارمولا لے کر آئے. فرمایا کیا ہے؟ کہنے لگے ابھی آپ کے بھتیجے آئے تو انہیں کہیں آؤ اتحاد کریں. کیوں؟ کہ ہمارا مکہ ہے, دنیا یہاں آتی ہے, ہم اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئے تو مکہ ویران ہو جائے گا, اس کی رونقیں ختم ہو جائیں گی, لوگ ہم پہ آوازیں کسیں گے, اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے, مکہ کو آباد کرنا چاہیے, مکہ کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے. آپ کی دعوت سے اختلاف پھیل گیا ہے, آپ کی دعوت سے ماں بیٹے میں جھگڑا ہو گیا ہے, آپ کی دعوت سے بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے, آپ کی دعوت سے غلام آقا کا باغی ہو گیا ہے, آپ کی دعوت سے قبیلوں میں نفرت پھیل گئی ہے. یہ نفرت انگیز باتیں, یہ جدائی کی باتیں, یہ اختلاف کی باتیں, یہ باتیں اچھی نہیں ہیں, اس سے تو ملک خراب ہو جائے گا, اس سے سرحدیں کمزور ہو جائیں گی, اس سے ہم کمزور پڑ جائیں گے. ہمارے مقابلے میں تو ایران بہت بڑی طاقت ہے, ہمارے مقابلے میں روم بہت بڑی طاقت ہے, ہم ایران اور روم کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ جیسے آج کہتے ہیں ہم امریکہ کے نیو ڈالر کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور قریب سے قریب ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ سیرت تو پڑھو, ہر چیز ملتی ہے. جو الزام آج ہیں یہی تھے اس بانے میں, یہی تھے فارمولے. کیا ایسا کرو, اپنے رب کی بات کرو, اپنے رب کی بات پر ہمارے لات و منات کو نہ جھٹلاؤ, لات و منات کو یعوس و یعوب کو نہ جھٹلاؤ, یہ جھوٹے ہی خلاصے ہی, انہیں کچھ نہ کہو. یہ تازہ ہی صحیح، یہ باطل ہی صحیح، یہ غلط ہی صحیح، یہ کافر ہی صحیح، مگر آپ نہ کہیں آپ تو بلند اخلاق کے مالک ہیں، آپ نہ کہیں آپ تو بلند کردار کے مالک ہیں، اپنے رب کی بات کرتا چلا جا پر ہمارے معبودوں کو نہ جھٹلا، اتنی سی بات مان لے، اس کا نام اتحاد کہ اپنی بات کر دوسرے کی نہ کر، وہ کافر ہے تو کافر رہنے دے، باطل ہے تو باطل رہنے دے، پر تو نہ کہہ۔ فارمولا، سرداری چاہیے لے لو، عورت چاہیے لے لو، دولت چاہیے لے لو، غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں، یہ حوالے سیرت میں نہیں ہے، آج بھی یہی ہے، وزارت چاہیے لے لو، مشارت چاہیے لے لو، ایک سال میں 2 کروڑ کی گرانٹ ویسے تو نہیں ملے گی، ایک پیسہ نہیں ملا وہ لے لو، تعمیراتی کام کرا لو، اتحاد کر لو، کسی کو غلط کو غلط نہ کہو، غلط کو غلط نہ کہو، کڑی سے کڑی ملے گی، کیوں ملے گی؟ ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے مثال، آئیڈیل، اور ہر پیغمبر اپنی امت کا امام ہوتا ہے، میرے پیغمبر قیامت تک انسانیت کے امام اور مقتدا ہیں، جو حالات پیغمبر پہ وارد ہوئے ہیں وہ حالات امتی پہ وارد ہو گئے، وہی جرات، وہی ہمت، وہی استقلال، وہی جہامردی، پیغمبر کا مشن اسی انداز میں آگے چلا رہا ہوگا تو نبی کے امتی کیا ہوگے، ورنہ پیغمبر سے ہمارا کوئی تعلق ثابت نہیں ہو سکتا۔ پلے بھی پہ رہے یہ شہ کوئی نہ سمجھ آ رہی، ابھی میں بنیادی مضبوط کر رہا ہوں تاکہ آگے بات سمجھ میں آتی چلی جائے۔ 3، دولت، عورت، سرداری۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، شام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو طالب نے حضور کو کہا بھتیجے آج ایک بڑی ہی اچھی بات، آج ایک بڑی ہی اچھی بات مکہ کے قریش لے کر آئے تھے، فرمایا کیا؟ یہ 3 پیشکشیں، اس کے عوض میں کیا کہ باطل کو باطل نہ کہیں، کافر کو کافر نہ کہیں، اپنی بات کرتے چلے جاؤ، دعوت دو، تبلیغ کرو، اسلام کے محاسن بتلاؤ، لیکن کافر کو کافر نہ کہیں، لات و منات کی نفی نہ کریں۔ حضور نے فرمایا چچا آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے رائے تو میری بھی یہی ہے کہ اچھی بات ہے۔ فرمایا چچا تم بھی ساتھ چھوڑ گئے، ایک دنیا میں دنیاوی سہاروں کے طور پر تم تھے، اب تم بھی یہ رائے دیتی ہو کہ میں اپنے مشن، اپنے پروگرام اور موقف میں لچک پیدا کر لوں، نرمی پیدا کر لوں، مداہنت سے کام لے لوں۔ چچا انہیں کیا دینا، شام کو لوٹ کر آئیں یا صبح کو جواب پوچھیں تو ایک بات کہہ دے، تم آسمانوں کا چاند میرے دار پہ رکھو، اتارو آسمانوں سے سورج محمد کے باب آپ پہ رکھ دو، میں چار سورج کو زمین پر طے ماروں گا، لیکن باطل کو باطل کہوں گا، رات کو رات کہوں گا، یا اس سے اٹھتی نفی کرتا چلا جاؤں گا، سچے خدا کی ایمانداریت کا ڈنکا بچا کے رہوں گا۔ میں پہنچ ہوں ایتھے تک، تو شاید پلیکھا پہ گیا ہوگی کہ ایم ایل اے بن کے کچھ نرم ہو گئے ہونے، ایم ایل اے کتنے کلے رہے ہو جی، اللہ کے فضل آ تو لینا جیسے تک توجہ ہے۔ میں نے یہ بڑے اختصار کے ساتھ آج کی کانفرنس کے عنوان کے مطابق اپنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا ہے، اور مجھے پیغمبر اسلام کی پوری سیرت میں جو بات سب سے اہم، آپ کے دعوت، آپ کے مشن، آپ کے پروگرام، آپ کی رسالت نبوت میں جو سب سے اہم بات جو کامیابی کی دلیل ہے، جو منزل پہ پہنچنے کا ذریعہ ہے، جو کامیابی کی ضمانت بنتی ہے، میں اسے ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ کامیابی پیغمبر کو بلکہ صرف آپ کو نہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے، ہر رسول کی رسالت، ہر رسول کی نبوت، ہر رسول کے پیغام میں ہر نبی نے کامیابی حاصل کی ہے، اور کامیابی کے حصول میں ہر نبی کی ایک عادت، ایک سیرت سامنے رہے گی کہ وہ نبی بلکہ ہر نبی کامیاب ہوا ہے، اور کامیاب تب ہوا کہ اپنے موقف پر جان دے دی لیکن سودے بازی نہیں کی۔ اگر آپ جھلک چاہتے ہیں تو نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، 950 سال پتھر کھاتے رہے، موقع میں لچکائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، آگ میں چھلانگ لگا دی لیکن موقف میں لچک۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو گئے، موقف میں لچک نہیں آئی۔ میرے بھائیوں، پیغمبر اسلام کو دیکھ لیجئے، کبھی پتھروں سے جسم چھلنی ہوا، کبھی پیغمبر اقدس کے دانت شہید ہوئے، کبھی خوت کی کڑیاں پیشانی نبوت میں گھس گئیں، کبھی یہ عادت، یہ تو اپنی ذات کی بات ہے، اپنی ذات پر آدمی ظلم برداشت کر لیتے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں سوڑ ہو جاتے، اپنی ذات کے بارے میں آدمی حلیم اتبع ہوتے، اپنی ذات کے بارے میں اپنے ایمان یقین کی بدولت آدمی ہر بات برداشت کر لیتا ہے، لیکن وہ بات بڑی تکلیف سے آتی ہے۔ آپ شاید نہ جانتے ہو، ہم تجربے سے گزرے ہیں، کوئی ہمارے ٹکڑے کر دے یہ برداشت ہے، لیکن جب میرا ساتھ دینے کی وجہ سے، جب میرا پلہ تھامنے کی وجہ سے، جب میری تباہ کرنے کی وجہ سے کسی ساتھی کو ترفا جائے اور اولاد کو مصیبت میں ڈالا جائے تو آدمی کو اپنے وجود سے بڑھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ جب پیغمبر اسلام کے دشمن آپ کو اذائیں دے دے کر تھک گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ بلال کو آگ پہ چلا دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بلال کا امتحان تھا، بلال کا تو تھا ہی تھا، اس سے بڑا پیغمبر کا امتحان تھا۔ تب تک نہ ہوگا، حضرت یاسر شہید، سمیہ کے مکہ کے بازار میں دو ٹکڑے، زمیرہ کی آنکھیں نکال دی، ابو فتیہ کی پسلیاں توڑ دی، خبیب کو تختہ رات میں لٹکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک بات ہے، مشن چھوڑ دو، مشن پروگرام موقف میں لچک پیدا کر دو۔ لیکن سیرت پیغمبر اور اصحاب رسول کی قربانیوں، اصحاب رسول کے کردار کو پڑھ لیجئے، آپ کو کوئی اللہ کے رسول اور خاص طور پر جس پیغمبر کے میں اور آپ امتی ہیں اور آپ کے تمام صحابہ میں سے کوئی ایک ایسا صحابی نظر آتے کہ جس نے مصیبت میں کود کر، پریشانی میں آ کر اور موت کے منہ میں داخل ہونے کے بعد یہ کہا ہو کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنا موقف چھوڑنے کو تیار ہوں، مجھے آگ پہ نہ چڑھاؤ، میں توحید کا نارا نہیں بلند کرتا، اور میرے ٹکڑے نہ کرو، میں دامن نبوت چھوڑتا ہوں، اور مجھے تخت مت لٹکاؤ، میں اپنے بچوں میں جانا چاہتا ہوں، اور میں تو دیکھتا ہوں تختہ احباب پلٹتے ہوئے خباب کہہ رہا ہے اور نارتے ہوئے یہ کہتا چلا جا رہا ہے، لوگوں میں خباب ہوں، پیغمبر کا صحابی ہوں، پیغمبر کا امتی ہوں، پیغمبر کا عاشق ہوں، پیغمبر کا جانشاہ ہوں، پیغمبر کا پیروکار ہوں، پیغمبر کا ماننے والا ہوں، اور آج مجھے تختہ احباب پہ لٹکایا جا رہا ہے، میرے جسم کو تیروں تلوار کا نشانہ بنا جانے لگا ہے، لیکن سنو میری زبان سے یہ نعرہ جاری ہو رہا ہے، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، بار بار اس بات کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تاریخ کے صفحات پر یہ بات رقم کر دینا چاہتا ہوں، آنے والی نسلوں کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، خبیب کا شعر اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو آج خبیب کا وہ شعر یاد کر لے جب تختہ دار پر چڑھتے ہوئے خبیب نے کہا تھا۔ کیا فرمایا؟ حضرت خبیب کا شعر آج سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کا شعر آج تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کا کردار رہتی دنیا تک زندہ ہوتا زندہ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟
سبحان اللہ،
ہے کچھ یاد؟ لستو وادی ہیرا تن مسلمہ، مجھے کائی پرواہ نہیں ہے، کہ اگر اسلام پر میری جان نکلتی ہے لستو واہی ہیر اختر مسلم الحج سچن کون دیکھا مسئلہ میں رب کی واہگاہ میں قتل ہو کر دستہ پہ رکھ کر میں اللہ کی واہگاہ میں کس طرح جاتا ہوں میرا بازو کشت ہے کشت جائے کیا کشت ہے جڑا ہو جائے جسم چلی ہوتے ہوتا چلا جائے اچھا دبا جو ہوتے ہو جائے لیکن میں پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑتا یہ کہا کب یہ شعر کہا کب اس وقت کہا نہیں سولی پر نہیں اس شعر سے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا خبیب یہ بتلاؤ کہ تم موت کے منہ میں ہو پھندا لٹک رہا ہے سولی کے اوپر چڑھانے کا وقت ہے اگر تمہیں چھوڑ کر تمہارے پیغمبر کو اس جگہ لایا جائے تیرے بچوں میں تجھے واپس کر دیا جائے جو تیری زندگی سے مایوس ہوتا ہے تیری راہیں تک نہ چھوڑ بیٹھے ہیں تیری بیوی جو تیری موت پہ یقین کیے بیٹھے ہیں تیرے گھر میں غم اور پریشانی کا عالم ہے مصیبت اور غم کی قیامت ٹوٹی ہے تجھے مال و دولت دے کر سوار کر کے بچوں میں بھیج کر تیرے گھر میں عید کا سماں پیدا کر دیا جائے اور تیرے مقابلے میں تیرے رسول کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے الا یعوذ باللہ تو بتلا یہ بات تجھے پسند ہے حضرت خبیب نے کیا جواب دیا سپاہ صحابہ کے ساتھیوں اپنے سینوں پہ اس جواب کو لکھ لو اپنے دل کی تختی پر خبیب کے ان الفاظ کو لکھ لو کہ وہ اب تک نمٹ نہ سکیں فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں چھوٹ جاؤں اور پیغمبر کے گلے اقدس میں پیغمبر کے نرم و نازک آپ کے گلوے مبارک میں میری جگہ پر پھنگا بڑی دور کی بات ہے مجھے چھوڑ دیا جائے میرے مقابلے میں پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا چبو دیا جائے مجھے قتل کر دو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا حضرت جنگلی پر آتے تھے اور وہی میں کہنا چاہتا ہوں خبیب کے لفظوں کا ترجمہ میں زندہ پیغمبر پہ حملہ میں زندہ پیغمبر کے ناموس کا تحفظ نہ ہو میں زندہ پیغمبر کی عزت پہ حملہ میں زندہ پیغمبر کے ناموس پہ حملہ یہ زندگی کیا زندگی ہے میں سامت مر سکتا ہوں سامت جی سکتا ہوں میں سامت موت کے منہ میں جا سکتا ہوں میں زندہ پیغمبر کے ناموس پہ حملہ یہ نہیں ہو سکتا ہم زندہ پیغمبر ہو جاؤ تم خاموش ہو جاؤ صحابہ پہ حملے ہوتے رہنے دو اعظم طارق تجھے وزارت مل جائے تجھے مشارت مل جائے ڈی سی ایس پی تیرے جوتے پالش کرے تیرے گھر میں خوشیاں ہوں تیرے بچے کوٹھیوں میں آرام کرے یہ اچھی بات نہیں ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ صحابہ کے دشمنوں کے بارے میں حملے ہوتے رہے ہونے دو حملے ہوتے رہے توہین ہوتی رہے گستاخی ہوتی رہے تضحیک ہوتی رہے تم نے کیا سمجھا ہے ہم چودہویں صدی میں پیدا ضرور ہوئے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں بغیر پیدا نہیں کیا ہم زندہ پیغمبر کے صحابہ کے ناموس پہ حملہ ہم زندہ پیغمبر کی عظمت پر حملہ ہو یہ زندگی نہیں رہے گی یہ موت میں تبدیل ہو جائے گی تخت راج پر چڑھ جائے گی تلوار کا نشانہ بڑھ جائے گی گوشوں سے چلنی ہو جائے گی اور ہم زندہ صحابہ کے حملہ Allah 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 ہم زندہ ہم زندہ صحابہ کے حملہ ٹھہرے ٹھہرے ہم زندہ صحابہ کا دشمن مومن کہلائے ہم زندہ صحابہ کا دشمن مسلمان کہلائے اور تم کہتے ہو تختہ رائے پہ لٹکا دیں گے تم کہتے ہو سولی پہ لٹکا دیں گے میں نے کل جمعہ میں بھی کہا گزشتہ شب پتوں کی میں کہا آج کہتا ہوں پرسوں اسمبلی کا اجلاس ہے تم اسمبلی کے سامنے سولی تیار کر لو تم اسمبلی کے سامنے پھندا بنا کے لٹکا دو تم اسمبلی کے سامنے تختہ دار تیار رکھو جو بات تم عوام میں پسند نہیں کرتے ہو میں وہی بات رب کے فرش سے اسمبلی میں کیا جانوں گا تم میں چاہتے ہیں تو مجھے پھانسی دے دو تم اس کو دیوانے کی بر سمجھو شاید تم اس کو جوش اور جذبہ اور عوام میں انقلاب لانے کا انداز سمجھو یہ تمہاری بھول ہے ہم نے موت و حیات کے راستے بدل دیے ہیں ہم نے موت و حیات کے فاصلے برابر کر دیے ہیں میں آپ کو نہیں بتلا سکتا شاید یہ بات میرے رب کو پسند نہ آئے لیکن میں اظہار تشکر کے طور پر نعمت خداوندی کے اظہار کے طور پر اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جھنگلی کے پاؤں کی برکت سے آج رب نے یہ قوت جرات ہمت دیتی ہے تم موت کی بات کرتے ہو لوگوں خدا کی قسم میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں نہیں چاہیے نہیں چاہیے مجھے زندگی نہیں چاہیے مجھے تو صاحب کے لیے موت چاہیے یہ تو میں نے اسمبلی میں پوچھنا ہے کہ لوہار کا بیٹا مفتی کدوں بنے ہیں یہ مفتی کدوں بنے ہیں اور یہ بھی اسمبلی میں تیرے سامنے کہنا ہے کہ سی آئی ڈی کی رپورٹ غلط ہو سکتی ہے اخبار کی خبر غلط ہو سکتی ہے تیرے وزیر و مشیر جھوٹ بول سکتے ہیں میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں صحابہ کا دشمن شیعہ کافر ہے اور ہاں میرے بھائیو کہتے ہیں مسلمان کو کافر نہ کہو مسلمان کو کافر ہم اتفاق کرتے ہیں ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے کسی مسلمان کو کافر کہتے ہیں کہتے ہیں مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہے بالکل تائید کرتے ہیں بالکل تائید سوال یہ ہے کہ ہمیں بتلاؤ صدیق مسلمان تھا یا نہیں تھا عمر مسلمان تھا یا نہیں تھا عثمان و علی و معاویہ مسلمان تھے یا نہیں تھے اگر تھے تو جو انہیں کافر کہتا ہے تو اپنے فتوے کے مطابق انہوں نے کافر کہلا نہیں سمجھے نہیں سمجھے باقی رہی ان کی بات کہ جناب یہ کہیں کہ آج کے لات و منات کو کافر نہ کہوں آج کے یوس و یوک آج کے بد نصر آج کے ان کو کافر نہ کہوں نہ کہوں تو پیغمبر کی امت سے نکلتا ہوں نہ کہوں تو پیغمبر کا دامن چھوٹتا ہے نہ کہوں پیغمبری کا راستہ بدلتا ہے نہ کہوں میری عاقبت تباہ ہوتی ہے ہم کفر سے سلو نہیں کر سکتے ہم موقف پہ دستبرداری موقف کے اوپر لچک پیدا اور اپنے موقف پہ سودے بازی کا سوچ بھی نہیں سکتے میرے بھائیوں بات آگے چلائیں آج میرے ملک میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تو میں نے ایک بات بیان کی ہے کہ انبیاء کی تمام صفات میں سے اعلی صفت وہ صفت استقامت ہے, وہ صفت استقامت. اور قرآن بھی کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اس کے سوا کوئی نہیں, ثم استقاموا, آگ میں جلے پکے رہے, تختہ راہ پلٹ کے پکے رہے, دریا میں کود کے پکے رہے, ٹکڑے کر دیے گئے پکے رہے, ثم استقاموا, پھر یہ لوگوں پر تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے انہیں پہ آتے ہیں, رحمت کے فرشتے. ایک شخص آیا, آ کر سوال کیا اللہ کے نبی مختصر سی مجھے وصیت فرمائے, مختصر سی نصیحت, عمل کروں اور جنت میں جاؤں. فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم, کہہ میرا رب اللہ ہے, پھر ڈٹ جا, پھر اس کے اوپر, پھر اس کے اوپر ڈٹ جا. کتنے دلائل ہو گئے؟ تین. انبیاء کی صفت استقامت, قرآن کا اس کے اوپر مزید تاکید, پیغمبر کی اس کے ساتھ نصیحت, کتنی دلیل ہو گئی؟ استقامت. ایک دلیل اور پیش کر کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں, ابھی تقریر نہیں شروع ہوئی. ہم ہر تقریر, زندگی کی ہر تقریر آخری سمجھ کر کرتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں. ابھی جیسے ہی میں آپ کے پاس آنے لگا جھنگ سے فون آیا, بڑی ایمرجنسی ہے. میں نے کہا خدا خیر کرے, اس میں بھی یہی تھا کہ چار کاریں آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہیں, بچ بچا کر آنا. میں نے کہا ہمارا رب مان لیا, اس میں کون سی فکر کی بات ہے. ہم ہر تقریر زندگی کی آخری سمجھ کر کرتے ہیں, بالکل. اور کبھی ایک لمحہ کے لیے نہیں گھبرائے, ایک لمحہ کے لیے کبھی نہیں گھبرائے. جب کہ میں آگے چلتا ہوں, ایشیا کے نام پر خطیب اور بہت بڑے ادیب ابو الکلام آزاد کے نام سے دنیا آگاہ ہے, رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک سفر پہ جا رہے ہیں, راستے میں کچھ لوگ معتقدین تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اسٹیشن پر رکیں گے تو آپ ایک جلسے میں خطاب کر دیں. آپ نے فرمایا گاڑی کتنے منٹ رکتی ہے؟ انہوں نے کہا دو منٹ. سوال کیا کہ دو منٹ میں کیا تقریر ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ایک منٹ میں آپ جلسے پر جائیں اور آ جائیں, ایک منٹ کی تقریر کر دیں. ابو الکلام آزاد نے کہا ٹھیک ہے, میں ایک منٹ کی تقریر کروں گا. منادی ہو گئی, دور دور تک خبر پہنچ گئی کہ گھنٹوں گھنٹوں اپنے موقع پر دلائل پیش کرنے والا انگریز کے نظام کو اس کے پوری حکومت کی جڑوں میں زلزلہ پیدا کرنے والا, آزادی ہند کا ہیرو, بر صغیر کا نامور ادیب و خطیب ایک منٹ تقریر کرے گا. یہ ایک حیرت انگیز بات تھی, یہ خبر اپنے اندر بڑی حیرت و استعجاب رکھتی تھی. لوگ لاکھوں کی تعداد میں اسٹیشن پر جمع ہو گئے کہ آج سنو کیا تقریر ہوتی ہے. ٹرین کھڑی ہوئی, ابو الکلام آزاد سیدھے اسٹیج پر گئے, جا کر کہا نحمد ہو صلی اللہ رسول الکریم اما بعد. اس کے بعد آدھے منٹ میں ایک تقریر کی ہے. میں اس تقریر کو پیش کرنے کے بعد اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. فرمایا لوگوں, بہت سوچ سمجھ کر, چھان پھٹک کر, جستجو اور تحقیق کے بعد ایک نتیجے تک پہنچو, ایک منزل پہچانو, منزل تک پہنچنے کا راستہ سوچو, موقف, پروگرام, مشن کی صداقت دیکھ لو. جب کوئی موقف, کوئی نظریہ, کوئی مشن تمہاری سمجھ میں آ جائے اور تمہیں سچا لگے, حقیقت کے مطابق لگے اور وہ مشن تمہیں پسند آئے, بہت سوچ سمجھ کر, میں دوبارہ کہتا ہوں, بہت سوچ سمجھ کر ایک مشن پر آؤ, ایک منزل کو, بولو بولو, ایک منزل کو پہچانو. جب پہچان چکو پھر اس مشن کی تکمیل کے لیے, اس منزل تک پہنچنے کے لیے پھر اس کرے ہو جان جاتی ہے مار جاتے ہیں جو ہوتا ہے راجا ہے تر پیچھے مت ہٹو. تقریر ختم. ابو الکلام کی اس تقریر کے بعد کتنے دلائل میں نے پیش کیے؟ چار ہو گئے. اب میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں. تقریر شروع ہو کتنے دلائل ہو چکا؟ کتنا کتنی دیر ہوئی ہے؟ کیونکہ میں زیادہ بولنے سے میرے بھائیو اب میں آپ سے کہتا ہوں بہت سوچ سمجھ کر جستجو اور تحقیق کے بعد ہمارا موقف سمجھو, پروگرام سمجھو, ہماری منزل سمجھو, ہمارے نصب العین کا مطالعہ کرو. ہم کچھ نہیں کہتے مگر ایک بات کہتے ہیں. کیا؟ کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ اصحاب رسول شجر اسلام کی جڑ ہیں, اصحاب رسول نبوت پیغمبر کے گواہ ہیں, اصحاب رسول کسر اسلام کی بنیاد ہیں, صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے, صحابہ کی تعریف قرآن کرتے ہیں, صحابہ کے ایمان کا اعلان قرآن کرتے ہیں, صحابہ کو جنت کے سرٹیفکیٹ قرآن دیتے ہیں, صحابہ کو جنتی پیغمبر نے کہا ہے. پورا کا پورا دین امت تک صحابہ کی وساطت سے, صحابہ کی معرفت امت تک پہنچا ہے. صحابہ ہے تو دین ہے, صحابہ نہیں تو کچھ نہیں. یہ ہمارا موقع ہے, یہ ہمارا بس. تحقیق کرنے میں جتنی مرضی آپ کیا ہے دلائل میں دے سکتا ہوں بے شمار. یہ ہمارا موقف ہے, یہ ہمارا موقف ہے. تو اگلی بات ہے, ہم کہتے ہیں جب صحابہ کی یہ اہمیت ہے, یہ مقام ہے, تو جو صحابہ کی توہین کرتا ہے وہ حقیقت میں اسلام کا دشمن ہے, جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے وہ امارت اسلام کو گرانا چاہتا ہے, جو صحابہ پر حملہ کرتا ہے وہ شجر اسلام پہ تیشا چلاتا ہے, جو صحابہ اکرام کی تنقید کرتا ہے وہ صحابہ سے امت کا اعتماد اٹھانا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے اسلام بدنام ہو جائے, وہ چاہتا ہے قرآن مشکوک ہو جائے, وہ چاہتا ہے نبوت پیغمبر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے, وہ چاہتا ہے رب کی توحید شرک کے پردوں میں بدل جائے, وہ چاہتا ہے پیغمبر کا پیغام بدعت میں دب گیا جائے. صحابہ صحابہ کہتی ہے چاہیں گے کہ چاہیں گے صحابہ کی عزت پر آج نہیں آنے دیں گے, صحابہ کے نموس پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے, صحابہ کے مسئلے پر سودے بازی نہیں دیں گے. صحابہ کے مسئلے پر کسی سے کوئی مصالحت نہیں ہوگی. جو صحابہ کا دشمن ہوگا کائنات کا بدترین کافر ہوگا, کائنات کا بدترین کافر ہوگا. یہ موقف ہے, ٹھہرو, یہ موقف ہے. آپ نے کل رات اس پہ غور کرنا ہے, موقف غلط ہو بزرگان دین ہم آپ کے خادم ہیں, ہم آپ کے نوکر ہیں, علماء کرام صوفیاء کرام پروفیسر حضرات وکلا دانشور حکمران سیاستدان, موقف میں غلطی ہو کوتاہی ہو اگا دیجیے چھوڑ دیں گے, اور اگر صحیح ہے تم الٹے لٹک جاؤ نہیں چھوڑیں گے. اگر حقیقت پر مبنی ہے تم چمڑی ادھیر دو, تم گولیوں کا نشانہ بناؤ, تم دیگوں کے اندر بند کر کے آگ جلا دو. گوشت کا قیمہ ہو سکتا ہے, ہڈیاں ریزہ ہو سکتی ہیں, لیکن موقف سے دستبردار نہیں ہو سکتے. ایک بات. دوسری بات, آج کے دور میں اس کام کی اہمیت, آج کے دور میں اس کام کی ضرورت پر میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سنیو نوجوانوں, علماء کرام, طلباء عزیز, اسٹوڈنٹ, وکلا, دانشور, تجار, حکمران, سیاستدان، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم کس دور میں پیدا ہو گئے کہ آج صحابہ کی عزت پر حملہ بھی ہوتے، صحابہ کی تعین بھی ہوتی ہے، صحابہ کی تنقید ہوتی ہے، صحابہ کو کافر کہا جاتا ہے اور صحابہ کو کافر کہنے والے کو آج اسلام کا ہیرو کہا جا رہا ہے۔ بس اتنی سی بات، اگر کفر کفر کے نام سے پھیلتا تب بھی ہمارے ذمہ لازم تھا کہ راستے روکتے، اگر کفر شریعت کے نام پر پھیلتا تب بھی ہمارے ذمہ لازم تھا کہ راستہ روکتے، لیکن آج کفر اسلام کے نام پر پھیلا ہے، کفر اسلام کے نام پر، اور کفر اس مؤثر انداز میں، کفر اس جرت کے ساتھ کہ اس کی پشت پر حکمران بھی ہے، اس کی پشت پر سیاستدان بھی ہے، اس کی پشت پر لبنان بھی ہے، اس کی پشت پر شام بھی ہے، اس کی پشت پر ایران بھی ہے، میں کیا کروں کہ اس کی پشت پر اسحاق خان بھی ہے اور اس کی پشت پر نواز شریف بھی ہے۔ میرے بھائیو کیا ہے، میں لمبے چوڑے حوالے نہیں دیتا، ایسی کتب ایسے مصنفین کا نام کہ آپ جلسہ سے اٹھنے سے پہلے بھول جائیں، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ ممکن ہے کوئی کہے میں تو اس کو جانتا ہی ہوں، عام طور پر شیعہ کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم تو سی کون ہے، کمی کون ہے، مجلسی کون ہے، تبرسی کون ہے، ہمیں کیا پتا، ہم نہیں جانتے۔ ملا عبدالفتی استفسار تعذیب الاحکام کوفی کافی فروع کافی، یہ کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا۔ عام طور پر حکرمان بھی کہتے ہیں جی پتہ نہیں یہ کتاب چھپی ہے نہیں چھپی ہے، کس کی بات کرتے ہیں، میں ان کی باتیں نہیں کرتا، میں صرف ایک مثال کے طور پر خمینی کو آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی شیعہ اس کا انکار نہیں کرتا اور دنیا کا کوئی سنی بھی اس کا انکار، وجود کا انکار، دنیا کا ہر شیعہ اسے اپنا رہبر لیڈر رہنما مانتا ہے، شیعہ تو صرف نائب امام مانتا ہے، اسحاق خان اور نواز شریف ڈائریکٹ امام مانتے ہیں، ڈائریکٹ۔ ٹھہریے، پھر اس طرح نعرے نہیں لگیں گے جب لگیں گے، ٹھہریے، توجہ دیجئے، اس طرح نہیں۔ خمینی جس کی کتب کفر سے بھری پڑی ہے، جس کا لٹریچر کفری عقائد اور نظریات سے پڑے، اور لٹریچر بھی دنیا کی 13 زبانوں میں ترجمہ ہو کر مشرق و مغرب شمال و جنوب میں پھیل رہا ہے، اور پھیل بھی افسوس کے اسلام کے نام پر رہا ہے، اسلام کے لٹریچر پھیل رہا ہے، تیرے ملک میں اسے اسلام کا ہیرو، اسلامی انقلاب کا لمبردار، مسلم امت کا ہیرو اور رہنما کہا جاتا ہے، تیرے ملک کا وزیر اعظم اور صدر اس کی قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھاتا ہے۔ ٹھنڈے ٹھہرو، یہ باتیں ٹھنڈے دل سے غور کرو، ہر وقت جوش اور جذبہ نہیں، میں آج آپ کے سامنے یہ حقیقت لانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہم بولے اور پاگل نہیں ہیں، ہم دیوانے مجنون نہیں ہیں، ہم بھی تمہاری طرح دل رکھتے ہیں، ہم بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، ہماری بھی اولاد رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی بھائی بہن ہیں، لیکن اگر کیا جائے کہ جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے آج نہیں تو کل یہ یتیم ہو جائیں گے، جب بیوی کو دیکھتے ہیں ناراحت ہے کل بیوہ ہو جائے گی، جب بھائی کو دیکھتے ہیں ناراحت ہے، یقین ہے یہ تنہا رہ جائیں گے، اور بچے تمہارے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں، بہن بھائی بیوی تمہارے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں، مزہ کیا ہے کہ بچوں کی یتیمی دیکھ کر، بیوہ کی بیوی کی بہنگی دیکھ کر، بھائیوں کی لاچاری دیکھ کر مرتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، کہتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے کیوں نہیں ہٹتے، وجہ کیا ہے؟ آخر ہم بھی انسان ہیں، ایک وجہ ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بعض دفعہ سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے. خمینی کا لٹریچر 13 زبانوں میں دنیا میں پھیل رہا ہے. خمینی کا لٹریچر شرق و غرب میں چلا گیا, خمینی کا لٹریچر شمال و جنوب میں پہنچ گیا. کون سا لٹریچر؟ جس لٹریچر میں اس نے حد کر دی. کبھی وہ کہتا ہے کہ ایران کی قوم صحابہ سے بہتر ہے, کبھی وہ کہتے تھے یہ کون سا لٹریچر جس میں کبھی وہ کہتے کہ ہمارے امام نبیوں سے آ رہے ہیں, کبھی وہ کہتے کہ حضرت صدیق اکبر قرآن کے مخالف تھے, کبھی وہ کہتے خالد بن ولید مسلمانوں کا قاتل اور ان کی بیویوں سے بدکاری کرتا تھا, کبھی وہ کہتے ابو جہل حضرت ابو ہریرہ یہ جھوٹے علماء سو میں سے تھا, اور کبھی اس سے آگے بڑھ کر کہتے سنیا کہتے کہتے حضرت عمر کافر بھی تھے, عرب کیا کہتے کہتے زندیق بھی تھے. توجہ کیجیے, کل آپ نے میرے موقف پہ غور کرنا ہے, اس کے بعد اس لٹریچر پہ غور کرنا ہے. عوام ہے غور کر, حکمران ہے غور کر, عام آدمی ہے غور کر, افسر ہے غور کر, ایس ایچ او ایس سی کانسٹیبل ہے غور کر, مجسٹریٹ ایس ڈی سی ہے غور کر, ڈی ایس پی ایس پی ہے غور کر, دیوبندی ہے غور کر, بریلوی ہے غور کر, اہل حدیث ہے غور کر, اور جو صحابہ کو مانتے ہیں غور کر, جو مانتے ہیں صحابہ کو غور کر. یہ لٹریچر, یہ کفر کے فتوے آج کتنی زبانوں میں شائع ہوئے اور دنیا میں جا رہے ہیں. لوگ اٹھایا چوما آنکھوں پہ رکھا, افریقہ کا کالا کیا جانتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے, وہ تو کہتا ہے اسلام کے ہیرو نے لکھی ہے, اسلام کی کتاب ہے. یورپ کا آدمی کیا جانے اس میں کیا بکواس ہے, وہ کہتے ہیں مسلمانوں کے ملک سے آئی ہے, اسلام کے رہنما نے لکھی ہے, اسلام کی کتاب ہے. رشیا کا آدمی, انڈیا کا آدمی, افریقہ کا آدمی, امریکہ کا آدمی, اسے کیا معلوم کہ اس میں کیا حرازت ہے, وہ تو اسے اسلام کے نام پر پڑھ رہا ہے, وہ تو اسے اسلام کے نام پر. میں کہتا ہوں چھوڑیے, آج وقت کے جابروں ظالموں کے سامنے موت سے ڈر کر رواداری کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے بالفرض محال اللہ ایسا نہ کرے اور کبھی نہیں ہوگا, اگر سپاہی صحابہ خاموش ہو جائے, کوئی نہیں بولتا خمینی کے خلاف, کوئی نہیں اس کے کفر کو للکارتا, سپاہی صحابہ خاموش ہے, علماء خاموش ہیں, طلباء خاموش ہیں, وکلاء خاموش ہیں, سیاستدان خاموش ہیں, لٹریچر آ رہا ہے, حکمران میرے ملک کا کہتے ہیں خمینی اسلام کا ہیرو ہے, صدر کہتا ہے اسلام کا ہیرو ہے, وزیر اعظم کہتا ہے اسلام کا ہیرو ہے, ریڈیو کھولو آواز آتی ہے خمینی اسلام کا ہیرو ہے, ٹی وی کھولو دکھا جاتے خمینی اسلام کا ہیرو ہے, اخبار پڑھو ایڈیشن آئے ہے خمینی اسلام کا ہیرو ہے, اور صرف 10 سال تک خاموش رہو نتیجہ کیا نکلے گا. ٹھہرو ٹھہرو, اللہ کا عذاب تو آتا ہے, بعض دفعہ ڈھیل بھی ہوتی ہے, نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ کیا نکلے گا, نتیجہ یہ نکلے گا یہ نسلیں, یہ ہماری اولادیں, یہ آنے والی قوم, یہ پروپوگنڈے کو سن کر, حکمرانوں کے دیے ہوئے القابات کو سن کر, اخبارات ریڈیو ٹی وی کی خبریں سن کر خمینی کو اسلام کا ہیرو مان لیں گے, اسلام کا ہیرو. اور جب خمینی کی عظمت ان کے ذہن قلم میں بیٹھ جائے گی, پھر ان کو لٹریچر کی تلاش ہوگی. جس کے دل میں آج مولانا حق نواز کی محبت ہے, وہ کیسر تلاش کرتا رہتا ہے یا نہیں کرتا, وہ ان کی کتاب تصویر مانتا رہتا یا نہیں, کیوں؟ اس کے ذہن میں عظمت بیٹھ گئی. پھر یہ کام, آج یہ کام جو 10 سال بعد یہاں ہوگا, آج یہی کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے, لوگ خمینی کے لٹریچر کے متلاشی ہیں, یہ خمینی کا لٹریچر مانگے گا, تیرا خانہ فرنگ ایران جو اس وقت تک پاکستان میں قائم ہو چکے ہیں, اس تشنگی کو پورا کرنے کے لیے مفت لٹریچر, مفت لٹریچر دے رہے ہیں, لٹریچر مفت ملے. بچہ یہ سوچ کر کہ اسلام کے ہیرو کے افکار, اسلامی انقلاب کے علمبردار کی تصریفات، خمینی جو اسلام کا مجتہد ہے اس کے ذہن کے مطابق پروپیگنڈے کے سسے، میں اس کا لٹریچر پڑھ رہا ہوں، میں اس کا لٹریچر وہ پڑھے گا کہ صحابہ مومن نہیں تھے، وہ پڑھے گا کہ خمینی یہاں تک بکواس کرتا ہے کہ میں تو اس رب کو بھی نہیں مانتا جس نے معاویہ اور عثمان جیسے بدماشوں کو حکومت دی، پڑھے گا توجہ کیجیے، آپ تھوڑا سا نعروں سے ہٹ کر توجہ کیجیے، آج نہیں کل غور کرنا ہے، وہ پڑھے گا، ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچے گا کہ یہ تو کفر ہے، ایک لمحہ کے لیے وہ پڑھتا پڑھتا چونکے گا بھی نہیں کہ یہ کیا ہے، وہ پڑھتا چلا جائے گا اور ذہن بناتا چلا جائے گا کہ پیغمبر کے صحابہ ایسے ہی تھے، کیوں وہ سوچے گا کیوں نہیں، وہ اس پر چونکے گا کیوں نہیں، وہ اس پر تعجب کیوں نہیں کرے گا، وہ کہے گا اگر یہ غلط ہوتا، اگر یہ واقعے کے مطابق نہ ہوتا، خمینی نے جھوٹ بولا ہوتا، دجل سے کام لیا ہوتا، فیاض سے کام لیا ہوتا، اور بچہ کہے گا میرے مولوی بولتے، خطیب بولتا، مفتی بولتا، محدث بولتا، مفسر بولتا، محقق بولتا، کوئی نہیں بولا، وہ کہے گا کوئی نہیں بولا، جب میرے علماء نہ بولے، میرے فقہا نہ بولے، میرے مفتی اور مولوی نہ بولے، نہ صرف کہ بولے نہیں بلکہ یہ بھی اس کو اسلام کا ہیرو کہتے ہیں، یہ بھی اسلامی انقلاب کا لمبردار کہتے ہیں، خاموشی بھی نیم رضا ہوتی ہے، یہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، ہائے وہ دن کیسا ہوگا یا اس سے پہلے پہلے یا ہمیں مات دے دینا، یا زلزلہ تاری کر کے زمین کو تباہ کر دینا، یا آسمان پھاڑ کر زمین پہ کیا ڈالنا، جب میری قوم کی نسل خمینی کو اسلام کا ہیرا سمجھے گی اور اس کا لٹریچر پڑھ کر آسمان پا کو تاوا سمجھے گی، میرے بھائی یہ میری فکر ہے، یہ میری فکر ہے، آپ اس پہ غور کر دیجئے، آپ کا دل کہے کہ خمینی کا لٹریچر کفر ہے، خمینی کا لٹریچر دجل ہے، آپ کا دل کہے، اب اگلی بات جو دو منٹ میں پوری کرنا چاہتا ہوں وہ کیا، اب دل سے پوچھ کہ یہ لٹریچر تو اسلام کے نام پر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، آج کو اسلام کا لبادہ اور کر دنیا میں جا رہا ہے، کفر پھیل رہا ہے، اسلام کے نام پر مشرق میں، اسلام کے نام پر مغرب میں، اسلام کے نام پر شمال میں، اسلام کے نام پر جنوب میں، اور سریا سریا کفر اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے، اور تمہیں واش کب آئے گی، دل سے پوچھ، زمین سے بیٹھنا لے کہ کچھ تیرا بھی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، کچھ تجھ پہ بھی فرض عائد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر تیرا دل کہے، تیرا ضمیر کہے کہ گھر کے دروازے توڑ، تیرا دل کہے کہ مال کو آگ لگا، تیرا دل کہے اولاد کو خراب آباد کہے، تیرا دل کہے دکان بند کر، تیرا دل کہے مزدوری چھوڑ میدان میں آ، کفر کے راستے روکتے جنگ کر اس نظریے کے ساتھ، جنگ کر باطل کے ساتھ، جنگ کر کفر کے ساتھ، سب کو غرام میں کر، شمارا جنوب میں کر، جہاں جہاں خمینی عزت جائے گی رب مجھے توفیق دے میں وہاں وہاں جاؤں گا، اگر تیرا دل کہے تو مانا کر کہ زمین کا فیصلہ نہیں بدلے گا، ضمیر کا فیصلہ یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہے، واخر دعوانا میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ سیلاب، دوسری بات ناموس صحابہ بل، ناموس صحابہ بل، انشاءاللہ اسی منگل کو اجلاس کل سے شروع ہو رہا ہے پیر کے دن سے، اسی منگل کو ایجنڈے کے ساتویں نمبر پر ناموس صحابہ بل ہے، انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا اللہ کی توفیق سے، ہم اس پر بحث کریں گے، اس کی ضرورت و اہمیت کو بیان کریں گے، اسمبلی کے 45 ممبروں نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، آپ کے ایم ایل اے کے دستخط بھی ہو چکے ہیں، یہ میں ضروری بتانا چاہتا تھا، لیکن اس میں آئی جے آئی پی پی کے نمائندوں نے، جے یو پی جے یو آئی کے نمائندوں نے دستخط کر دیے ہیں، 45 دستخط ہو چکے ہیں، وزیروں اور مشیروں کے دستخط اس لیے نہیں کرائے کہ پھر یہ سرکاری بل بن جاتا ہے، الحمدللہ پوری اسمبلی میں ابھی تک اس بل کا انکار کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ میں دستخط نہیں کرتا ہوں یا میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن حکومت کی ایک چال ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے
کہ پرائیویٹ طور پر پیش کیا جانے والا بل پاس نہ ہو. میں آپ سے یاد لینا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت نے مخالفت کی پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تائید تو کر چکے ہیں, شاید حکومت کے روب میں آ کر وہ بھی اس کی تائید کرنے کی بجائے تردید کریں, یا حکومت اس کے راستے میں روڑے اٹکائے. اگر خدا نہ خواستہ موجودہ حکمرانوں نے ایسا کیا تو پھر بتلائیں کہ سپاہ صحابہ کی کال پر آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے. دوسری بات یہ علاقہ سیلاب سے متاثر ہے. میں سب سے پہلے اپنی سپاہ صحابہ کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے اپنے دیہاتوں, شہروں, قصبوں میں فوری طور پر امدادی کیمپ لے آئیں. جو مسلمان تعاون کریں, جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ متاثرین کی امداد کے لیے کوئی کسر بھی اٹھانے سے نہ رہیں, پوری طاقت اور ہمت اس کے اوپر لگا دیجیے. الحمدللہ سپاہ صحابہ نے پورے پنجاب میں اتنی معاملت کی ہے, آپ کی قیادت مولانا فاروقی خود پانی میں چل کر اور ہم نے پانی میں کوٹ کر, ساتھیوں نے 6-6 میل پانی کا سفر کر کے کشتیاں کرائے پر لے کر حکومت کی رکاوٹوں کے باوجود حکومت نے مجھ پر مقدمے کیے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو, مخالفتوں کیمپ اکھاڑ دیے, ایک پیسہ حکومت نے MLA کی حیثیت سے دینا گوارا نہیں کیا, لیکن جھنٹی زمین پر ہم 50 لاکھ کا فنڈ تقسیم کر چکے ہیں. اللہ شیر آباد میں 1 ٹرک جماعت کی طرف سے تقسیم ہوا اور یہ بہت تھوڑا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کم از کم 20 ٹرک اور ہونے چاہیے, ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جہاں جہاں یونٹ ہے آپ اپنا کیمپ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ ایک بات. دوسری بات, یہ سیلاب, یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں جہاں میرا مذہب سے تعلق ہے اور ہے یہی کچھ, وہاں تھوڑا بہت سیاست سے بھی ہے. آج حکمران یہ کہتے ہیں کہ یہ قدرتی آفت ہے, یہ اللہ کی طرف سے مصیبت ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ دجل ہے. اگر بارش برستی رہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, زلزلہ آئے یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اگر پانی کو جمع کر کے اچانک چھوڑ دیا جائے تو یہ اللہ کی طرف سے. کسی آدمی کو قتل کر دیا جائے پھر کہے جی قسمت میں قتل لکھا تھا, کسی آدمی کو تھپڑ مارو پھر کہو قسمت میں لکھا تھا, کسی کا گھر جلاؤ پھر کہو قسمت میں لکھا تھا. ٹھیک ہے قسمت میں تو لکھا تھا, مگر قاتل کو تختہ دار پہ لٹکا جائے گا, چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا. موجودہ تو آئی دریائے جرم کے سیلاب کی وجہ سے جو آئی ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک سازش کے تحت بنگلہ ڈیم کو بھرا گیا, دریا بند کیا گیا, پانی سٹور کیا گیا, بارشیں پہاڑوں پر ہوئی, ندی نالے بنے, ڈیم تک پہنچی, پانی چلتا رہا. محکمہ موسمیات کے ریڈار اطلاع کرتے ہیں پانی چلتا رہا, خطرہ بڑھتا رہا. 6 دن گزر گئے اور جب پانی سے بھر گیا ڈیم, خطرناک حد سے پانی اوپر چلا گیا, پھر ایک دروازہ چھوڑو خیر ہے, دوسرا چھوڑو خیر ہے, تیسرا چھوڑو خیر ہے, وہ دروازے بھی کھول دیے جو ڈیم بننے کے بعد آج تک نہیں کھلے تھے. 9 کے 9 دروازے کھول دیے. فوج کو اطلاع نہیں, عوام کو اطلاع نہیں, ڈی سی اپنے بچے لے گیا, ایس پی اپنے بچے لے گیا, جیلم کے لوگ سوئے سوئے موت کے منہ میں چلے گئے. وہی سیلاب وہی ریلا وہاں سے چلا ہے سندھ تک اجاڑتا چلا جا رہا ہے, اس لیے میں اسے قدرتی آفت نہیں کہہ سکتا. حکمرانوں کے ہاتھ مظلوموں کے خون سے رنگین ہیں. میں نے کہا ہے اسمبلی میں تاریخ بھیج دی ہے کہ دنیا کی کسی عدالت میں میرے ساتھ بات کر لو, اسمبلی کے فورم پر بحث کر لو, میں ثابت کر دوں گا کہ پوری قوم کا قاتل اسحاق خان ہے اور نواز شریف ہے. اس لیے میرے بھائی تھوڑی نہیں نہیں صرف تھوکنا کام نہیں چلنا, اسی تے بدلا لینا. جتنی قوم شہید ہوئی ہے قاتل کون ہے, جتنی املاک ضائع ہوئی ہیں ڈاکو کون ہے, حیدر وائی نواز شریف اصحاب خان اگر یہ کہتے ہیں سانو تو پتہ ہی نہیں چلیا ہم بے خبر تھے ہم غافل تھے یہ چھ دن کا عمل ہے جو حکمران قوم پر ٹوٹنے والی آفت سے غافل ہے مجھے وہ حکمران نہیں چاہیے وہ حکمران اتنے بے غیرت ہے کہ استعفیٰ بھی نہیں دیتے کسی طرح چمڑے بیٹھے چھوٹ نہ جائے آپ نے چھڑونی بھی آتی ہے میرے بھائیو دو باتیں ہو گئی یہ باتیں میں ضرور آپ سے کہنا چاہتا تھا تاکہ ریکارڈ میں رہیں اور تیسری بات جیسے میں نے پہلے کہا سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹ نے باہر کیمپ لگایا ہوا ہے آپ بھرپور طریقے سے اس میں حصہ لیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو دعا کر لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک